اللهم وبس هذه الفدس والاخلاص للمرهمين هذه البيت ومن احيا هذه الذكر وجميل المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. توكلت هي نبدا لا يموت ابدا. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي الصمد هو الدائم القائم هو الباقي بعد كل فناء وقبل كل فناء. هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أبي القاسم محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقد قال سبحان في القرآن وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راقون. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اپنی اپنی زحمتوں کی قبولیت کے لیے ایک محبت بھرا درود پاک بھیج دیا محمد وعلى
اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بانی مجلس برادر فراز مہدی بھائی کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، جتنے بھی احباب نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ان سب کی سائے کاوش کی قبولیت کے لیے محبت بھرا درود پاک بھیج دیا محمد وعلى
اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
امام زمانہ کی صحت و سلامتی و تاجل ظہور کے لیے بھی ہدیہ سروا بھیج دیا محمد وعلى
اللہ. اللهم صل على محمد.
ایک زحمت فرمائیں، آنکھیں بند کر کے، سر جھکا کے، ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراماً محبت بھری صلوات بھیجو محمد وعلى
اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
دعا ہے خالق مطلق، ہمارا جمع ہونا اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمایا.
آمین.
خدا ہمارے اس میں بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو، ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، بانی مجلس کے والد مرحوم و دیگر اعزاء مرحومین کے لیے خدا توشہ آخرت قرار فرمائے. خالق مطلق، زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے. ہم سب کی طرف سے ان ایام عزا کی تعزیت و تسلیت خدا حجت دوران کی برگاہ میں ابلاغ و ارسال فرمائے. پروردگار عالم ان کی زبان اقدس کو ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے. خالق مطلق، جہاں کہیں بھی یہ ذکر بپا ہے، اس مقام و منزل کی محافظت فرمائے. اس ذکر میں شریک مومن و مومنات کی جان و مال اس دعا گرو کی محافظت فرمائے. اپنی اپنی دلی دعاؤں قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی مستجابی کے لیے، حضرت علیہ السلام کی تاجل ظہور کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کو بھارت کے چنگل سے آزادی کے لیے ایک محبت بھری سراد ہے محمد و آل
محمد.
اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. جزاکم اللہ.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر.
کچھ لوگ یہاں بلا لیں باہر سے،
یا رسول اللہ.
اور وہاں بلند کر کے نعرہ حیدری
یا علی
یا
علی
یا
علی.
گھر سے بندر آ جگہ ہے، تھوڑا سا آ جائے، آگا تھوڑا سا آ جائے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اندر آ جائیں، جگہ ہے، اندر آ جائیں. ایک صلوات ہے محمد وعلی
محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
معرفت توحید و ولایت کے عنوان پر آج ہماری یہ پانچویں اور آخری نشست ہے. سرنامہ کلام میں آئے ولایت کی تعلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. خدا فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ, سوائے اس کے نہیں کہ اللہ ولی مطلق ہے. ورسولہ, اور اس کی ولایت کا حامل مصطفیٰ ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اور اس کی ولایت کا حامل وہ صاحب ایمان ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. بس تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ ذات ذات علی ہے کہ جو حالت رکوع میں مس نبوی میں زکوٰۃ دے رہے تھے. ولایت کا مالک خدا ہے, چونکہ خدا نے خلق کیا سب کو, خدا نے سب کو پیدا کیا, وہ سب کا رب ہے, وہ سب کا رازق ہے, وہ سب کا خالق ہے, وہ سب کا مالک ہے, وہ سب کا پالنہار ہے. بس وہی ولایت مطلقہ کا مالک ہے. اللہ جسے چاہتا ہے ولایت دیتا ہے. ولایت اللہ کے لیے ذاتی ہے, جسے عطا کرتا ہے اس کے لیے ولایت ولایت وہبی ہے. ہمارے برادران کے ہاں تصوف کے عنوان پر ولایت کے کچھ درجے ہیں, وہ ہمارے بھائیوں کے ہاں ہیں جس کو وہ مختلف عنوانات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ سب سے اوپر ولی ہوتا ہے, پھر قطب ہوتا ہے, پھر غوث ہوتا ہے, پھر ابدال ہوتا ہے, پھر قطب ہوتا ہے. یہ ہمارے بھائیوں کے ہاں ہیں. ہمارے ہاں ولایت کا درجہ نہیں ہے, ولی ولی ہوتا ہے. ولی ولی ہوتا ہے جس کو خدا ولایت دیتا ہے, خدا اپنے کرم سے دیتا ہے. ہمارے بھائیوں کے ہاں تصوف ہے, ہمارے ہاں عرفان ہے. تصوف کی مختصر سی تعریف یہ ہے کہ اہل تصوف کہتے ہیں جو جہاں ہے وہ اچھا ہے, اہل عرفان کہتے ہیں جو راہ ہدایت پہ ہے وہی اچھا ہے. جو راہ حیدری, اہل تصوف کہتے ہیں ہر مکتب پہ رہ کر, ہر مذہب پہ رہ کے, ہر دین پہ رہ کے آپ تصوف کی چھتری میں آ سکتے ہیں. لیکن اہل عرفان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تجھے مسلمان ہونا پڑے گا, اس کے بعد تجھے مومن ہونا پڑے گا, مومن ہونے کے بعد متقی ہونا پڑے گا, کیونکہ ولایت مطلقہ کے مظہر کی طرف تو راغب ہو سکے. اور ولایت مطلقہ کا مظہر امام المتقین علی ابن ابی طالب. بس ذات علی وہ ذات ہے کہ جس سے خدا نے اپنے ولایت کا اظہار کیا ہے. ذات مصطفیٰ بہت بزرگ و برتر ہے, بالا ہے, لیکن ولایت مصطفیٰ تو جو کریے گا عام ہے. ولایت علی اسی ولایت مصطفیٰ کا پرتو ہے. کل کی گفتگو جن کے اذہان میں ہے, جیسی ولایت مصطفیٰ کے پاس ویسی ہی ولایت خدا نے علی کو عطا کی, ویسے ہی ہر زمانے کی حجت کو خدا دیتا رہا. کل میں نے قرآن کی آیت سے استفادہ کر کے آپ کی برگاہ میں ایک پیغام ارسال کیا تھا کہ بعد از مصطفیٰ اب جو بھی آئے گا وہ مثل مصطفیٰ آئے گا, جو بھی ولی بن کر آئے گا وہ مثل مصطفیٰ آئے گا. چونکہ اب مصطفیٰ کے بعد ذمہ داری ویسے ہی ادا کرنی ہے. کیوں؟ دین کامل ہو چکا ہے, نعمتیں تمام ہو چکی ہیں, شریعت مکمل ہے, اب دفاع شریعت کی ضرورت ہے. تو اب جیسا علی ہے ویسا ہی حسن ہے, ویسا ہی حسین ہے, ویسا ہی سجاد ہے, ویسا ہی باقر ہے, ویسا ہی امام اس کاظم ہے, ویسا ہی رضا, ویسا ہی تقی و نقی و عسکری, ویسے ہی حجت مہدی دورہ ہے. اور حجت ہونے کے عنوان پہ, معصوم ہونے کے عنوان پہ, صاحب ولایت ہونے کے عنوان پہ, ان میں کسی میں فرق نہیں ہے. ہر زمانے میں توجہ کریے گا, مولا علی علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی میرے ذہن میں آ رہا ہے. مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ نحنو, توجہ کریے گا, نحنو کلنا 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 فی المقام واحد, ہم سب کے سب ایک منزل پہ ایک ہیں. یکتا اللہ ہے, یہ ایک ہے, چونکہ توحید کی منزل کو ساتھ بڑھانا ہے. جب اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے کیا کہتا ہے؟ قل ہو اللہ احد, وہ اللہ یکتا ہے, واحد نہیں یکتا ہے, احد ہے.
یعنی اکیلا ہے. کیوں؟ احد کے معنی ہے یکتا، یعنی جس کا صفر نہیں ہو سکتا، جس کا نصف نہیں ہو سکتا، جس کا دو نہیں ہو سکتا، پس وہ اکیلا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا نہ ہونا ثابت ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نصف ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دو ہو جائے، وہ تین ہو جائے، وہ چار ہو جائے. نہیں، وہ احد ہے، اس لیے وہ احد ہے کہ وہ ہے. قل ہو اللہ احد، بس وہ یکتا ہے. اور اس کی توجہ کریے گا، اس کی عطا سے، اس کی عطا سے محمد و آل محمد کے بارے میں خود محمد نے جب تعارف کروایا تو فقط اپنا اور علی کا تعارف کروایا اور فرمایا انا و علی من نور واحد. وہ احد ہے، ہم واحد ہیں، وہ احد ہے، ہم واحد ہیں. اور اس منزل پہ علی کہہ رہے ہیں کلنا واحد، ہم سب کے سب ایک ہیں. مظہرن اسم اللہ، اللہ کے اسم مظہر ہم محمد و آل محمد ہیں، یعنی خدا کی یکتائی ہمارے وجود سے ثابت ہوتی ہے. تو جو کریے گا، اور پھر فرمایا، ولایتنا مظہر اسم الرحمن، صفت الرحمن، اور ہماری ولایت اس کے صفت رحمان کی متجلی ہے. یعنی اب دنیا یہ سوال نہ کرے کہ وہ فاتح خیبر تھا، وہ فاتح بدر تھا، وہ فاتح حنین تھا، وہ سورہ برات کا مبلغ تھا، وہ طاقت رکھتے ہوئے پھر خاموش کیوں رہا؟ ارے وہ خاموش اس لیے رہا کہ وہ صاحب ولایت تھا اور اس کی ولایت کی تجلی رحمان کی صفت کی متجلی تھی. اس لیے اب وہ دشمن اور دوست سب کو فراوان رحمت مستقلن دے رہا تھا، اب اپنے مشکل میں پھنسے تو بھی وہ مدد کرے گا، دشمن مشکل میں آئے تو بھی مدد کرے گا. یہی سبب ہے کہ جب مد مقابل بھی مشکل میں پھنسے، جہاں بھی پھنسے، بہت سے واقعات ہیں، وہاں پہ بھی علی کام آئے. اور کوئی مشکل ان کے سامنے مشکل نہیں جو مشکل میں پھنس جائیں، نہ ان کے سامنے جو مشکل دنیا کو مشکل لگتا ہے اس کی بابت یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ تو زیادہ آسان ہو گیا. توجہ کریے گا، بصرہ کا ایک قافلہ ہے، عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ جا رہا ہے، مدینے کے باہر سے گزر ہوتا ہے. مدینے کے باہر سے جب گزر ہوتا ہے، اس قافلے میں ایک خیمہ میں، ایک دائی کی موجودگی میں، دو عورتوں کے ہاں بیک وقت دو بچے جنم لیتے ہیں. پھر عرض کروں، بصرہ کا قافلہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ جا رہا ہے، مدینے کے باہر سے گزر ہو رہا ہے، اس قافلے میں ایک خیمے میں ایک مستور، ایک دائی کی موجودگی میں دو مستورات کے ہاں دو بچے بیک وقت جنم لیتے ہیں. ایک دائی ہے، ایک خیمے میں. بس دائی پہلا بچہ دنیا میں آتا ہے، کپڑے میں لپیٹ کے اس کو رکھتی ہے، دوسرا بچہ دنیا میں آتا ہے، کپڑے میں لپیٹ کے اس کو رکھ دیتی ہے. اب دونوں بچوں کو رکھ کر وہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جب عورتوں سے فارغ ہو کے بچوں کی طرف پلٹتی ہے بھول جاتی ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کس کا ہے. اب جب عورتوں کو ذرا صحت سنبھلتی ہے تو اس کے چہرے کو پریشان دیکھتی ہے. کیوں پریشان ہو؟ کہا بہنوں معاف کرنا، میں بھول رہی ہوں کہ اب ان میں سے تمہارا بچہ کون سا ہے، تمہارا بچہ کون سا ہے. دونوں بیک زبان پوچھتی ہیں، کیا دونوں لڑکے ہیں؟ کہتی نہیں، ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے. جب کہا نا ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا، دونوں عورتیں پکار اٹھی. ہمارے ایام حمل کی نشانی ہے سارے لڑکوں والی ہیں، لڑکا ہمارا ہے، لڑکی ہماری نہیں ہے. اب بات خیمے سے قافلے میں پہنچتی ہے، قافلے میں موجود قبیلے کے افراد، قبیلے کے افراد آپس میں الجھنے لگتے ہیں، ہر کوئی مدعی ہے کہ لڑکا ہمارا ہے، لڑکی ہماری نہیں ہے. تو جو کریے گا، نتیجے میں لطف آئے گا، لڑکی ہماری نہیں، لڑکا ہمارا ہے. جب قافلے کے قبیلے کے افراد آپس میں بہم دست و گریباں ہونے لگتے ہیں، تلواریں بے نیام ہوتی ہیں، ایک بزرگ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جہالت کا زمانہ نہیں کہ آپس میں الجھ جاؤ، تلواروں سے سر قلم کرنے لگو، لڑنے کی ضرورت نہیں. یہ پاس مصطفیٰ کا مدینہ ہے، خلیفہ ثانی حضرت عمر کی حکومت ہے، چلو حضرت عمر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اب بچے اٹھائے جاتے ہیں، مدینے میں داخل ہوا جاتا ہے، آپس میں قبیلے والے باہمی گفتگو کرتے آتے ہیں، دونوں کے ہاتھوں میں بچے ہیں، ایک بچہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، ایک بچہ انہوں نے، آپس میں الجھتے آ رہے ہیں. اصحابِ پیغمبر دیکھتے ہیں کہ کوئی قضیہ ہے جو مسجد میں جا رہا ہے، بس قضیے علم کے متلاشی تھے نا، قضیے کی پریشانی دیکھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور مسجد میں چل کے دیکھتے ہیں، سب مسجد کی طرف۔ اب وہ قافلہ پہنچتا ہے، قبیلے کے افراد پہنچتے ہیں، پیچھے اصحابِ پیغمبر کا جم میں غفی پہنچتے ہیں، بچوں کو ممبر کی سیڑھی پہ رکھتے ہیں، خلیفہ ثانی ممبر پہ موجود ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہوا؟ کہا جی ہم بصرہ کے رہنے والے مکہ کی طرف جا رہے تھے عمرہ کی ادائیگی کے لیے، ہمارے ایک دائی کی موجودگی میں ایک خیمے میں دو بچوں نے بھیک وقت جنم لیا اور دائی بھول گئی کہ یہ بچہ کس کا ہے یہ بچہ کس کا، تو حضرت عمر نے بھی پوچھ لیا، دونوں لڑکے ہیں، کہ نہیں لڑکے ہوتے تو ہم وہیں فیصلہ کر لیتے، مشکل یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، الجھاؤ یہاں پہ ہے۔ فرمانے لگے تو پھر کیا مشکل ہے، ایک لڑکا لے لو ایک لڑکی لے لو۔ وہ کہنے لگے نہیں لڑکا ہمارا ہے، دوسرے کہنے لگے لڑکا ہمارا ہے۔ جب بات اچھلی تو حضرت عمر فرمانے لگے دیکھو بھائیو، بیٹیوں کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، بندہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے، چونکہ سہ رحمت ہوتی ہے نا، رحمت شامل ہو جاتی ہے، بس جتنا تجربہ تھا فائدہ استفادہ تھا اتنا بیان کر دیا، لیکن ماننے پہ لوگ نہیں آئے۔ اب اصحاب پیغمبر آگے بڑھے، سمجھانے لگے بھائی بیٹیاں بھی بیٹا ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے اگر اتنی رحمت ہے تو ان کو دے دو، وہ کہنے لگے ان کو دے دو۔ جب بات کسی کروٹ کسی طرح حل نہ ہونے پائی، اونٹ کسی کروٹ نہ بیٹھا، تو خود حضرت عمر منبر سے کہنے لگے بھائیو دیکھو یہ تمہارے اور ہمارے حل کرنے والا کام نہیں، بلا اس کو جو نبیوں کا مشکل کشا، اس کو چلے لو چلے لو۔ چلے لوگ وہاں پہنچے جہاں علی باغ میں ماں کام کر رہے تھے، وہاں مزدوری کر رہے تھے، کہا علی دین پہ مشکل بنی ہے؟ فرمایا ہم مشکل کشا جو ہیں۔ کہا خلافت مشکل میں پھنس گئی؟ کہا ہم بھنور سے نکالنے کو جو ہیں۔ علی نے کام چھوڑا، مسجد میں پہنچے، سیڑھیوں پر ممبر کی سیڑھیوں پہ دو بچوں کو پایا۔ علی نے آتے ہی کہا اے اہل بصرہ کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا قضیہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں ایک خیمے میں ایک دائی کی موجودگی میں دو ماؤں نے بیک وقت دو بچوں کو جنم دیا ہے۔ علی نے بھی سوال کر دیا کہ بتاؤ تو صحیح دونوں لڑکے ہیں؟ کہا نہیں ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے۔ فرمایا پھر تو مسئلہ آسان ہو گیا، پھر تو مسئلہ آسان ہو گیا۔ اصحاب پیغمبر تعجب سے دیکھنے لگے کہ جس کو ہم مشکل سمجھ رہے تھے کہ اگر دونوں لڑکے ہوتے تو آسان تھا، اب علی کہہ رہے ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، تو اب یہ کون سا آسان ہو گیا، یہ تو مشکل مسئلہ ہے۔ کہا نہیں اب آسان ہو گیا۔ کہا توجہ کریے گا، علی فرمانے لگے، کہا کیا دونوں لڑکے؟ کہا نہیں ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے۔ کہا ان کی مائیں کہاں ہیں؟ کہا قافلے میں ہیں۔ کہا ان کو زنان خانے میں طلب کیا جائے، ماؤں کو قافلے سے زنان خانے میں لائے۔ توجہ کریے گا، علی نے اہل بصرہ سے کہا کیا میں فیصلہ کروں قبول کرو گے؟ کہا علی تو جو فیصلہ کر ہمیں قبول ہے علی، کیونکہ رسول نے کہا ہے کہ میرے بعد بہترین فیصلہ کرنے والا کوئی ہے تو علی تو ہے، علی آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ علی نے کہا اچھا پھر ایسے کرو دو خالی شیشیاں منگاؤ، دو خالی شیشیاں منگواؤ۔ دو شیشیاں منگوائی گئی، دو شیشیاں۔ علی نے کہا ان پہ نشان لگاؤ، ایک پہ سبز رنگ کا دھاگا باندھو ایک پہ سرخ رنگ کا دھاگا باندھو، اور عورتوں کو بھیجو اور ان سے کہو کہ خدا نے ان بچوں کا جو رزق تمہارے سینوں میں اتارا ہے ان شیشیوں میں بھر دے۔ بس علی نے ترازو منگایا، شیشیاں بھری ہوئی آئیں، ایک کو ایک پلڑے میں رکھا، دوسری شیشی کو دوسرے پلڑے میں رکھا۔ علی نے ترازو کو اٹھایا، ایک پلڑا جھک گیا دوسرا پلڑا اٹھ گیا۔ علی نے کہا جس کا پلڑا اٹھا ہے اس شیشی والے دودھ والی ماں کو لڑکی دے دو، جو پلڑا جھک گیا ہے ان کو لڑکا دے دو۔ ان کو لڑکا ملا، وہ لڑکی لے کے چلے، وہ لڑکا لے کے چلے، دونوں چومتے ہوئے چلے دہلیز مسجد پہ۔ علی نے روکا اور کہا سنو اے اہل بصرہ کیا تم علی کے فیصلے پہ مطمئن ہو؟ کہا یا علی یہ تو آپ نے کر کے دکھایا ہے، اگر آپ فقط کہہ دیتے ہمیں شک نہ ہوتا، کیونکہ آپ کے منہ میں لسان اللہ ہے اللہ کی زبان ہے۔ علی تیرے فیصلے پہ، یا علی تیرے فیصلے پہ ہم،
ویسے یقین نال دسنا ہے زبان نال دل بولیا سی خالی زبان ہی بولی سی؟ نہیں میرا بھائی، واقعی اگر زبان کے ساتھ دل بولے تو پھر زبان دل کو یہاں ہاتھ پہ آ کے بھولنا چاہیے نا. اور علی مولا کہنا یقین کرو آسان نہیں ہے. ولایت علی کے حصار میں آنا, فقط علی مولا کہنے سے انسان علی کو مولا نہیں مان رہا ہوتا. ادھر علی مولا کہا گویا کہ آپ نے کہا رسول مولا, آپ نے کہا اللہ مولا, بلکہ آپ نے کہا اللہ مولا 14 مولا. تو پھر علی مولا ایسے کہو نا جیسے کہنے کا حق ہے. اب یوں کہوں گا کہ جن کی ماؤں نے جن کو ناد علی کہہ کہہ کے دودھ پلایا ہے, جن کی رگوں میں حلالی خون ہے, اپنے عشق کو جوان کرتے ہوئے, اپنے جگر کو اپنے زبان پہ لاتے ہوئے, دل کو ہاتھوں پہ لاتے ہوئے, یک زبا ہو کے 5 مرتبہ پوری طاقت سے علی مولا علی مولا
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا
بس وہ بچے اٹھا کے چلے. اب اصحاب پیغمبر نے علی کو گھیرا, حضرت عمر آگے بڑھے. علی کیا مصطفیٰ بتا کے گئے تھے کہ میرے بعد یہ قضیہ ہوگا, یہ مسئلہ ہوگا, ایسے ایسے حل کر لینا؟ کہا نہیں, زہرن تو میرے مولا نے مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا. کہا علی پھر آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے حل کیا؟ کہا اللہ کی کتاب قرآن سے. اللہ کی کتاب قرآن سے. روایت کہتی ہے یہ کہنا تھا, اصحاب پیغمبر اپنے اپنے گھروں میں دوڑے, بائے بسم اللہ سے والناس کسی تک پورے قرآن کو الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے, ورق ورق گردانی کرتے رہے, پڑھتے رہے پڑھتے رہے دیکھتے رہے. بھاگ کے علی کے پاس آئے, علی پورا قرآن دیکھ لیا, نہ شیشی ملی نہ دودھ. کہا قرآن میں شیشی اور دودھ نہیں ہے, مسئلے کا حل ہے. کہا علی ہم نے تو قرآن پڑھا ہے, ہمیں تو مسئلے کا حل نظر نہیں آیا. کہا تم قرآن پڑھنے والے ہو, ہم قرآن پڑھانے والے ہیں. تم قرآن سننے والے ہو, ہم قرآن سنانے والے ہیں. تم قرآن سمجھنے والے ہو, ہم قرآن سمجھانے والے ہیں. تم قرآن کے قاری ہو, ہم قرآن کے وارث ہیں. حیدری ہم قرآن کے وارث ہیں. کہا علی قرآن میں کہاں ہے؟ کہا کیا آئے وراثت یاد ہے؟ کہا علی بڑی یاد ہے. کہا کیا؟ کہا خدا نے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. جیسا وراثت میں مردوں کا حق ہے ویسا ہی وراثت میں عورتوں کا حق ہے, مگر ایک فرق کے ساتھ کہ مرد کا حق عورت کے مقابلے میں دگنا ہے, عورت کا حق مرد کے مقابلے میں نصف ہے. کہا جس اللہ نے وراثت میں مرد کا حق عورت کے مقابلے میں دگنا رکھا, مرد کے مقابلے میں عورت کا نصف رکھا, اسی اللہ نے جب ماؤں کے سینوں میں بچوں کا دودھ نازل کیا اس وقت اللہ نے مرد کے لیے دگنا وزنی, عورت کے لیے اس کے مقابلے میں نصف وزنی. صاحب ولایت ہر مشکل کو ہر ایک کی مشکل کو حل کریں گے, چاہے کسی بھی مشکل پڑے. جیسے وہ خود علی بازار سے گزر رہے ہیں اور ایک جوان ہے جس کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے, وہ علی سے فریاد کرتا ہے یا علی میری مدد کرو. علی آگے بڑھے, سپاہیوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا یا علی خلیفہ وقت نے حضرت عمر نے اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا کا اعلان کیا ہے. کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ یہ ایک عورت کے بابت کہتا ہے کہ وہ اس کی ماں ہے اور وہ کہتی میں کنواری ہوں. اس سے حضرت خلیفہ وقت نے گواہ طلب کیے ہیں اور یہ گواہ لانے سے قاصر ہے اور اس نے اپنے کنوارے پن پر اپنے بھائیوں کو گواہ پیش کر دیا ہے, تو اس لیے تہمت کے الزام میں اس کو 80 کوڑے سزا سنائی جا رہی ہے, 80 کوڑے لگیں گے. کہا اس کو دوبارہ مسجد میں لے کے چلو. دوبارہ لے کے پڑے اور خدا کی قسم, خدا کی قسم یہ علی ہے, یہ علی ہے کہ اس کو لاتے ہوئے ساتھ علی کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر نے منبر چھوڑ دیا اور کہنے لگے مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا, مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا. اچھا آپ نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا چونکہ علی اس کو لے کے آ رہے ہیں, اس کو علی لے کے آ رہے ہیں. علی خیریت؟ کہا اس کو میں نے واپس بلایا ہے, اس کی ماں جس کے بابر وہ لڑکی جس کے بابر یہ تومت لگاتا اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا, اس کے بھائیوں کو بلایا گیا, بھائی بھی آ گئے, وہ بھی آ گئے, خنوادے کے دیگر افراد بھی آ گئے. لڑکے سے پوچھا کیا دعویٰ ہے تیرا؟ کہا میں نے خلیفہ وقت کو بتایا ہے. کہا خلیفہ وقت کو بلایا, امام وقت کو بتا, امام وقت کو بتا. کہا یا علی یہ میری ماں ہے, یہ میری باپ کی وراثت نہیں تھی, وہ غریب آدمی تھا, اب چونکہ وراثت نہیں ہے غریب تھا, یہ مجھے اپنا بیٹا نہیں بنانا چاہتی,
کہا کیا تو اس کی ماں ہے؟ کہا یعنی میری شادی نہیں ہوئی، میں اس کی ماں کیسے؟ لڑکے سے کہا تیرے پاس گواہ ہیں؟ کہا نہیں میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں، پورا قبیلہ ان کا ہے، وہ اس کا ساتھ دے گا، میرا کہاں گواہ دے گواہی دے گا، میری گواہی کہاں دے گا؟ قبیلے والوں سے کہا لڑکے گواہی دیتے ہو؟ قبیلے والے خاموش، کہتے ہیں نہیں ہم تو اس لڑکی کی گواہی دیں گے، ہم اس قبیلے والے. اس کے بھائیوں سے پوچھا تم نے اس کا عقد کیا؟ کہا نہیں ہماری بہن کماری ہے، باکرا ہے. کہا اچھا، لڑکے سے پوچھا اگر علی بحکم خدا تمہارا فیصلہ کرے تمہیں قبول ہوگا؟ کہا علی جو فیصلہ ہو چاہے گردن کاٹ دو قبول ہے. ان سے پوچھا کیا علی بحکم خدا کوئی فیصلہ کرے تمہیں قبول ہے؟ اس کے رشتہ داروں سے کہا ہمیں جو اس پہ ولایت حاصل ہے اس کے حوالے سے ہمیں قبول ہے. لڑکی سے پوچھا کیا میں تیرے اور اس کے ماں بہن خدا کو حاضر ناظر جان کے فیصلہ کر دوں تمہیں قبول ہوگا؟ کہا علی قبول ہے. پھر پوچھا قبول ہوگا؟ کہا قبول ہے. کہا قبول ہوگا؟ کہا قبول ہے. اور فیصلہ کیجئے. کہا میں خدا کو حاضر ناظر جان کر تیرے دو بھائیوں کو گواہ قرار دیتے ہوئے تیرا اور اس لڑکے کا عقد کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں. جب جملے کہے عورت چیخ پڑی، کہا علی کبھی ماں اور بیٹے کا نکاح ہوا ہے؟ کبھی ماں اور بیٹے کا بھی نکاح ہوا ہے؟ جب جملہ بے ساختہ زبان سے نکلا، علی نے پلٹ کر خلیفہ وقت کو دیکھا، خلیفہ وقت نے علی کو دیکھا، فوراً پکار اٹھے خلیفہ وقت لا علی لا حلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو مجھ سے ظلم ہو گیا ہوتا. سلوات ہے پر محمد و آل محمد.
جو ہے دوستوں کی ایک صلوات اور محمد و آل محمد. بس آگا جان، ایک ولایت ولایت تکوینی ہے، ایک ولایت ولایت تشریحی ہے. ولایت تکوینی یعنی خدا کے نظام کائنات ہستی میں تصرف کا اختیار. میں نے پچھلی مجالس میں اس پہ مثالیں بھی دی ہیں اور کچھ وضاحت بھی دی ہے. دوسری ہے ولایت ولایت تشریحی، اسی کے زیر نگر ہے ولایت تفسیری بھی اور ولایت سیاسی بھی. ولایت تشریعی یعنی شریعت کے نفاذ کی ولایت، وہی ولایت تشریعی جس کا اللہ کے رسول نے غدیر خم میں علی کے لیے اعلان کیا تھا، حسن و حسین کے لیے اعلان کیا تھا. وہ کیا تھا؟ اس کا معنی کیا تھا؟ یعنی جس طرح میں تمہاری جان و مال پر تم پہ حق تصرف رکھتا ہوں، ویسا ہی میرا بھائی علی تم پر حق تصرف رکھتا ہے. اسی کے لیے حضرت عمر نے کہا تھا بخن بخن لکا یا علی، علی تجھے مبارک ہو، آج تو میرا بھی مولا ہوا اور تمام عالمین کا بھی مولا ہو گیا، تمام مومنوں کا مولا ہو گیا. تو جو کریے گا، اس مولا کے معنی دوست نہیں ہے، اس مولا کے معنی، مولا کے ویسے 29 معنی ہیں یا بعض نے 33 نقل کی ہے، اس مولا کے معنی سرپرست اور صاحب تصرف ہے. یعنی علی سب پہ حاکم ہے، علی سب پہ حق تصرف رکھتا ہے، علی جس کو جو حکم دے علی کی اطاعت اس پہ واجب ہے اس ولایت کے اعلان کے بعد. تو جو کریے گا، اور فقط ایسے ولایت کا اعلان نہیں ہوا بلکہ اس ولایت تشریح کے لیے باقاعدہ بیعت لی گئی، اور محمد نے 3 دن تک، مصطفیٰ نے 3 دن تک اہل غدیر کو، غدیر میں موجود تمام مسلمانوں کو، اصحاب پیمبر کو روک کے رکھا اور کہا 3 دن تک جب تک بیعت آخری بندہ نہ کر لے تب تک کوئی غدیر سے نہیں جائے گا. اور روایت کہتی ہے 3 دن تک بیعت ہوتی رہی، اور 3 دن تک اصحاب پیمبر غدیر کے میدان میں مہمانی مصطفیٰ میں، میزبانی مصطفیٰ میں مہمان بنے رہے 3 دن تک. اور بیعت کا طریقہ کیا تھا؟ لوگ آتے علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، مستورات آتی، ان کے لیے پانی کا بڑا تشت تھا، وہ پانی کے تشت میں ہاتھ رکھتی، علی دوسری طرف ہاتھ رکھتے، ان سے بیعت لیتے، مصطفیٰ اس بیعت پہ گواہ بنتے. اور فقط علی کی بیعت نہیں ہوتی تھی، حسن اور حسین کی بھی بیعت ہوتی، حسین کے ہاتھ پر حسین کے 9 بیٹوں مہدی تک کی بیعت ہوتی تھی. تو جو کریے گا، 3 دن تک بیعت ہوتی رہی، اور جو بیعت کر کے جانے لگتا مصطفیٰ کہتے تم نے سن لیا؟ سن لیا. کہا تم پہ واجب ہے کہ جو بھی تمہیں جا کر ملے اس کو خبر دینا، اس کو بتانا. اب مصطفیٰ نے قول کے ذریعے ہر ایک پہ لازم کیا کہ اس ولایت تشریعی، اس ولایت کے اعلان کو دوسروں تک ابلاغ کرنا، اور عمل کے ذریعے بھی دوسروں سے یہ کروانے کا بندوبست کیا. عمل کے ذریعے بھی دوسروں سے کروانے کا بندوبست کیا. کس طرح سے؟ اس زمانے میں سفر مائلز کے ذریعے سے نہیں ناپے جاتے تھے، کلو میٹر کے ذریعے سے نہیں ناپے جاتے تھے،
سفروں کی پیمائش منزلوں سے ہوتی تھی، منزلیں ساعتوں کی محتاج ہوتی تھی، یعنی اتنے گھنٹے کا سفر، یہاں سے ولنشیا 40 منٹ کا سفر، یہاں سے شیخوپورہ ایک منزل، گجراںوالا دو منزل، یعنی اس طرح سے منزلیں ہوتی تھیں، یعنی ہر ایک کو پتہ ہوتا تھا کہ فلاں دن سے وہاں سے چلیں گے، فلاں دن وہاں پہنچیں گے۔ مثلا حج ختم ہوگا 13 ذی الحج کو، 17 ذی الحج کو جوفا چھوڑیں گے، یا 16 ذی الحج کو جوفا سے نکلیں گے، اور 19 ذی الحج کو مثال کے طور پہ بصرہ میں پہنچیں گے، یا مدینہ میں پہنچیں گے، یا مدائن میں پہنچیں گے، یا حجاز میں پہنچیں گے۔ یعنی ہر ایک کو اندازہ ہے، ہر ایک کو اندازہ ہے کہ اس کا رشتہ دار حج پہ گیا ہے وہ گھوڑے پہ گیا ہے تو الگ سفر ہے، اونٹ پہ گیا ہے تو الگ سفر ہے، پیدل گیا تو جو رکھیے گا، پیدل گیا ہے تو الگ سفر ہے۔ گھوڑے والے کے رشتہ داروں کو پتا ہے ہمارا عزیز حج پہ گیا ہے اور مصطفیٰ نے بلایا ہے، اس دفعہ سب سے بڑا حج ہے، مصطفیٰ نے منادی بھیج کے بلائے ہیں، یہ پہلا حج ہے جو مصطفیٰ نے خود اپنی اقتداء میں ادا کروایا ہے، ہمارے تمام رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب گئے ہیں، اب ہر کریا، بستی، نگر، شہر، دیہات، گاؤں، گلی، محلے سے لوگ حج پہ گئے ہیں۔ اور پرانے زمانوں میں آج کی طرح خون سفید نہیں ہوتے تھے، خون تو آج بھی سرخ ہے لیکن تاثیر سفید ہو گئی ہے کہ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، باپ بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، ماموں چچا سے، ماموں بھانجے سے، چچا بھتیجے سے، زوجہ شوہر سے، شوہر زوجہ سے، بہو ساس سے، ساس بہو سے، بس یہ رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا دیگر معاشرے سے الگ مقام ہونا چاہیے۔ علی ولی اللہ جو پڑھتا ہے اس کے فروعات دین میں کہاں جل، کل جب بات وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی، ان کے فروعات دین میں تولا ہے، جیسے نماز واجب ہے ویسے تولا واجب ہے، اور تولا کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ محمد و آل محمد سے مودت رکھنا اور ان سے مودت کرنے والوں سے محبت کرنا۔ تو جو ہے دوستوں کی تولا کا آسان سی تعریف علامہ نقر نے کی ہے، کہا محمد و آل محمد سے مودت کرنا، محمد و آل محمد سے مودت کرنا اور ان سے مودت کرنے والوں سے محبت کرنا، یہ تولا کی آسان سی تعریف ہے۔ یعنی اپنے مومن بھائی سے محبت کرنا ویسے ہی واجب ہے جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے زکوٰۃ واجب ہے، جیسے حج واجب ہے، جیسے خمس واجب ہے، جیسے جہاد واجب ہے، ویسے ہی اپنے مومن بھائی سے محبت کرنا واجب ہے۔ اور محبت کی ادنا سا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی غلطیوں کو غلطیاں نہیں سمجھی جاتی، اس کی کوتاہیوں پہ سے پہلو تہی کیا جاتا ہے۔ یعنی واجب ہے کہ انسان مومن کی غلطی کو دیکھے تو اسے چشم پوشی کرے، اس کے لیے عذر تراشی کرے۔ اب میرا سوال ہے، اگر ایک بھائی شیعہ ہے تو دوسرا بھائی بھی شیعہ ہے، تو وہ کس عنوان پر، شریعت کے کس اصول کے تحت دو دو سال آپس میں کلام نہیں کرتے؟ بھائی بھائی نہ سمجھ، شیعہ اہل بیت سمجھ کے بول۔ ناراض تو نہیں ہو گیا آغا جی؟ ہمارے معاشرے کا تاسف ہے بھائی جان، یہ ناسور ہے، رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں۔ بہرحال شیعہ اہل بیت ہونے کے ناطے، شیعہ محب اہل بیت ہونے کے ناطے، شیعہ آل محمد ہونے کے ناطے، لازم ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مومن بھائی سے، چاہے وہ سگا بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، خالو ہے، مامو ہے، چچا ہے، پڑوسی ہے، آپ کا کاروبار کا ساتھی ہے یا آپ کے جاب کا ساتھی ہے، مومن بھائی 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہا جائے۔ آج زندگیاں کم ہو رہی ہیں، اس کی ایک وجہ قطع رحمی ہے، زندگی کی طوالت کا ایک وسیلہ صلہ رحمی ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ایک محبت بھرا درود پاک بھیجے پر محمد و آل محمد۔ اچھا اے دیکھ کدھر محبت نظر آندی ہے جی، ایک محبت بھری بلند تر سوال ہے نا، بس یہ کڑوی سی گولی تھی، برداشت کر لیجئے گا، اس کو کیپسول میں بند کرتا ہوں، پہلے بھی نعرہ تھا اینڈ بھی نعرہ دے رہا ہوں۔ اچھا چلے ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہے محمد و آل محمد۔ ہاں بھائی، جب مجھے پتا تھا شریعت کا مسئلہ وہ میں نے عرض کر دیا، کہ مومن بھائی سے علی ولی اللہ پڑھنے والے سے تین دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا جائز نہیں ہے. تین دن سے زیادہ ناراض رہو گے تو نماز پڑھو گے نماز قبول نہیں, روزہ رکھو گے روزہ قبول نہیں, صدقہ دو گے صدقہ قبول نہیں, کوئی بھی نیک عمل کرو گے قبول نہیں, جب تک کہ مومن بھائی کو راضی نہ کر لو. خدا سب سے زیادہ جس کام سے راضی ہوتا ہے وہ دو مومنین کے درمیان صلح سے راضی ہوتا ہے, اور خدا کے ملائک ان کے لیے صلوات بھیجتے ہیں. شیطان سب سے زیادہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے شیطان, وہ دو مومنین کو لڑا کر خوش ہوتا ہے. بس تولا کے تقاضے پوری کیجیے, تو جو کریے گا. پرانے زمانوں میں خون سرخ ہوتے تھے, یعنی اگر ایک حج پہ جاتا تھا پورا قبیلہ رشتہ دار محلے دار مل کے شہر سے باہر چھوڑنے آتے تھے. حج سے واپس آتا تھا لوگ استقبال کے لیے جاتے تھے, ہار ہو ہار ڈالتے تھے, ویلکم خوش آمدید مرحبا سرو ویلکم کے لفظ استعمال کرتے تھے, خوش آمدید کہتے تھے. تو جو کریے گا, اب محمد نے تین دن روکا ہے غدیر خم میں. اب جس نے پہنچنا تھا 19 ذوالحج کو وہ 19 کو نہیں پہنچا. وہ 19 کو کیسے پہنچے؟ وہ تو ابھی خم میں بیٹھا ہے, غدیر کے میدان پہ بیٹھا ہے. وہ چلا ہی غدیر سے 20-21 کو ہے, وہ کیسے 19 کو پہنچے؟ اب کیا ہے, ہر محلے سے رشتہ دار عزیز و اقارب استقبال کے لیے شہر سے باہر ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار حج کر کے پلٹ رہا ہے, ہم اس کا استقبال کریں گے. پورا دن گزر گیا کوئی نہیں آیا. کہا اچھا کہ رک گیا ہوگا, کل آ جائے گا. اگلے دن صبح صبح پھر سب, پورا دن گزر گیا کوئی نہیں آیا. جب خوشی ہوتی ہے نا پھر کچھ لوگ شامل ہوتے ہیں, جب کوئی پریشانی بنتی ہے اور لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اب چونکہ گھوڑے والا نہیں پوچھا, اونٹ والے بھی پریشان ہو گئے. خدا خیر کرے 125,000 لوگ جمع ہے, اتنا بڑا ازدحام تاریخ بشریت میں نہیں ہوا, اتنا رش ہوگا. خدا خیر کرے کوئی حادثہ نہ ہو گیا, پیدل والے بھی پریشان ہو گئے. اب فقط اس قبیلے کے وہ افراد نہیں ہیں کہ جن کا رشتہ دار گھوڑے پہ گیا ہے, اب اونٹ والوں کے رشتہ دار بھی, پیدل والوں کے رشتہ دار بھی. تیسرے دن سب شہر سے باہر کہ آئے تو خبر لیں کیوں لیٹ ہو گیا. تیسرا دن گزر گیا, اب پھر کوئی نہیں آیا. اب پریشانی کا عالم, موبائل فون ہے نہیں, پی ٹی سی ایل ہے نہیں, کوئی رابطے کا ذریعہ ہے نہیں, تار کوئی نہیں, خط کوئی نہیں, کیسے آئے کوئی. بس انتظار ہو رہا ہے, پورا پورا شہر, پورا پورا گاؤں, پوری پوری بستی, پورا پورا کریا, پورا پورا نگر, پورا پورا دیہات, گاؤں سے باہر, شہر سے باہر, نگر سے باہر, گلی سے باہر, انتظار ہے کہ حاجی آئے, اس سے پوچھے ہمارا تو خیریت سے ہے, ہمارا تو خیریت سے ہے, تین دن لیٹ کیوں ہو گئے. اب چوتھا دن ہے, اتنے میں کیا ہے, گرد اڑی. سب نے کہا وہ گرد اڑ رہی ہے, کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے, سب نے تصدیق کی ہاں گرد ہے. پھر کیا ہے, گرد پھٹی ہے. اب پہچانا جا رہا ہے کون آ رہا ہے, فلاں, نہیں نہیں فلاں نہیں فلاں, فلاں نہیں فلاں, بس پہچانا گیا فلاں ہے. اب وہ قریب پہنچتا ہے, اب ہر کوئی متوجہ ہے, سننا چاہتا ہے کہ وہ کیوں اتنے دن لیٹ آ رہا ہے. اب آنے والا سلام کرتا ہے, سلام کے جواب کے بعد ہر کوئی سوال کا جواب سوال کرتا ہے کہ بھائی تین دن تاخیر سے کیوں آئے, جو سو رہے ان کو جگا دیجیے گا, جو تین دن تاخیر سے کیوں پہنچے, تین دن تاخیر سے کیوں پہنچے. آنے والا کہتا ہے بھائی اپنی مرضی سے تاخیر نہیں ہوئی, محمد نے روکا تھا. محمد نے کیوں روکا تھا, حکم خدا آیا تھا. حکم خدا کیا آیا تھا, کہ اللہ نے کہا تھا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. محمد وہ پیغام پہنچا جو نہ پہنچایا تو کوئی رسالت کا کوئی کام نہ کیا. اب ہر ایک کان کھڑے ہو گئے, اچھا کوئی اتنا اہم پیغام تھا, اتنا اہم پیغام کہ جس کی بابت اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہہ دیا, طائف کے پتھر ایک طرف, دشمنوں کے راستے بچھائے والے کانٹے ایک طرف, کوڑا پھینکا جانا ایک طرف, تیر لگنے ایک طرف, لو لعان ہونا ایک طرف, بدر و احد ایک طرف, خندق و خیبر ایک طرف, نماز اور روزہ ایک طرف, اخلاقیات و عملیات ایک طرف, عقائد ایک طرف, یہ عمل اتنا مہم ہو گیا. اچھا پھر کیا ہوا, کہا پھر یہ ہوا محمد نے پلان لیے, ممبر بنایا, خود کھڑا ہوا, خطبہ دیا. فقط اتنا نہیں, پورا میدان صاف کروایا, جھاڑیاں کٹوا دی, ٹیلے ہموار کروا دیے, سروں سے امامے اتروا دیے, پاؤں سے نالین نکلا دی, اور ایسا اہتمام کر کے بٹھایا کہ ہمارے پسینے میں ہم شرابور ہو گئے. اچھا پیغام کیا تھا, کہا پیغام بس یہی تھا, ہم سے پوچھا کیا میں تمہاری جان و مال پر تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں, کیا میں تمہارا ولی اور مولا ہوں, پھر کیا ہوا؟ کہا سب نے یک زباں ہو کے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے ولی ہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر اپنے بھائی کو ہاتھوں سے اٹھایا، ہاتھوں سے اٹھاتا گیا، زبان سے کہتا گیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اتنے میں بھائی کو بلند کر دیا، کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب کیا تھا؟ اب کیا تھا؟ صرف ایک گاؤں میں نہیں، نگر نگر، گلی گلی، بستی بستی، کریا کریا، ایک ہی آواز گونج رہی تھی، اور ہر ایک کو بتایا جا رہا تھا کہ جس کا محمد مولا ہے اس کا علی مولا۔
ارے جب نعرہ لگایا کریں نا آگا جان، چونکہ یہ ہمارا شعار ہے نا، تو ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا کریں۔ کیوں کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا کریں؟ دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ، سورہ یاسین قرآن کی ایک سورت ہے جس کو قلب القرآن کہتے ہیں، قرآن کا دل۔ کیا کہتے ہیں جی؟ قرآن کا دل، جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ جو روزانہ بلا ناغہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اب جو میری طرف دیکھے گا وہی سمجھے گا، جو بلا ناغا روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کا ہاتھ کبھی ایسے نہیں ہوتا، ہمیشہ ایسے رہتا ہے۔ وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا، ہمیشہ تونگر رہتا ہے۔ اسی سورہ یاسین کے لفظ ہیں، پڑھا کیجئے، 96 شاید آیتیں ہیں اور بھول نہیں رہا، سورہ واقعہ کی 96 ہیں، اس کی میرے خیال میں 83-85 آیات ہیں۔ چھوٹی سی سورت ہے، 2.5-3 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، اتنے لمبا چوڑا کام ہی نہیں ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اتنا لمبا چوڑا اللہ مانگتے نہیں ہیں، خدا کی قسم، وہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ وہ ہمیں دن میں کہتا ہے 5 مرتبہ میرے پاس آؤ، صرف 5 مرتبہ، اور وہ بھی لمبے چوڑے ٹائم کے لیے نہیں، 24 گھنٹوں میں چند منٹ مانگتا ہے اللہ ہم سے، 24 گھنٹوں میں برداشت کر جانا، چند گھنٹوں میں چند منٹ مانگتا ہے۔ اکثر عرض کرتا ہوں، اتنا بتائیے گا ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ بڑے کنجوس ہو یار، سارا پتا ہے، بول دے تھوڑے تھوڑے۔ ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60۔ اور ایک دن اور رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 1440۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 1440، 14 اور 40، یاد رہے گا آپ کو۔ اچھا، دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ یومیہ 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، کل کتنی ہو گئی؟ 17۔ یعنی 17 رکعت اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا۔ ایک رکعت پہ کتنا منٹ لگتے ہیں؟ 2 منٹ اس کے لگتے ہیں جو بڑے اطمینان سے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب، اس کے 2 منٹ لگتے ہیں۔ جو میری طرح پڑھتا ہے نا، وہ 2 منٹ پوری نماز اے بھائی، ٹھیک ہے جی، چلے آپ نے کہا 2 منٹ ہم قبول کرتے ہیں۔ 17 کو ملٹیپلائی کریں 2 سے، کتنا ہو جائے گا؟ 34۔ ٹھیک ہے، آپ کو تو ویسے بھی ایڈوانٹیج حاصل ہے نا، 3 ٹائم میں آپ نے 5 پڑھنی ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے، یعنی آپ کو 3 وضو کرنے پڑتے ہیں، ایک وضو پہ 2 منٹ لگا لیں، 3 × 2 = 6، 34 × 6 = 40۔ یہ 1440 منٹ میں سے 40 مانگ رہا ہے، 1440 منٹ میں سے 40 مانگ رہا ہے۔ اور ساتھ میں ایسا نہیں ہے کہ سیل میں وہ گارنٹی نہیں، نہیں، ساتھ میں گارنٹی بھی دے رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن کی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ وہ کہتا ہے 1440 میں نے دیے ہیں، اس میں سے 40 موڑ کے مجھے دے دو، اگر تم 40 مجھے دیتے رہو تو میں اللہ ہو کے تمہیں ضمانت دیتا ہوں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تم نہ چھوڑنا، برائی اور بے حیائی سے میں اللہ روک لوں گا، میری نماز تمہیں برائی اور بے حیائی سے روک لے گی، بس 40 مجھے دینا 1440 منٹ میں سے۔ تو جو ہے دوستوں کی، پر سورہ یاسین کے لفظ ہیں، معاف کیجئے گا آپ کو غلط بات کہہ دی شاید کوئی، آپ پریشان ہو گئے نا، سب کی بات نہیں کر رہا نہ کوئی پریشان ہوا ویسے مزہ نہ کرو. سورہ یاسین کے لفظ ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے کہا نا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا کرو. اللہ کہتا ہے قرآن میں یوم نختم علی افواہم, قیامت کے دن ہم منہ پہ مہر لگا دیں گے. پروردگار پھر ہم سے حساب کتاب کیسے لے گا؟ تقلم ایدیہم, ہاتھ کلام کریں گے. وتشہد ارجلہم, ان کی پاؤں اس پہ گواہی دیں گے. ہاتھ کلام کریں گے, پاؤں گواہی دیں گے. میں اکثر کہا کرتا ہوں جب مجلس شبیر میں آؤ نا تو ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا کرو. کیوں؟ جب روز معاشر یہ ہاتھ گواہی دے کہ خدایا اس نے یہ پاپ کیا, یہ گناہ کیا, یہ غلطی کی, یہ لغزش کی, یہ معصیت کی, تیرے سامنے یہ اکڑا ہے, تیرے سامنے اس نے جسارت کی ہے, جہاں یہ ہمارے گناہوں کی گواہی دے وہاں یہ بھی تو گواہی دے نا. پروردگار یہ مجلس شبیر میں جایا کرتا تھا اور مجھے بلند کر کر کے تیری کبریائی کا اظہار, محمد کی رسالت کا اعلان اور علی سے عشق کا اظہار کرتا تھا. اب جس جس کا ایمان ہے کہ روز معاشر اس کا ہاتھ اس کے حق میں علی کی ولایت کے اعلان کی گواہی دے گا, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. ایک اور گواہی دو, ایک اور ارشاد. توجہ کریے گا, حجر اسود ہے, حجر اسود حکم ہے. جب حجر اسود کے سامنے جائیں ہاتھ اٹھا کے اپنا ایمان ریکارڈ کروائیں. جتنا ایمان ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک ہے تو اتنا. اگر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان علی و اولاد المسومین حجۃ اللہ علی خلق اجمعین, یہ ہے تو یہ کروائیں. سارے کرواتے ہیں. توجہ کریے گا, یہی حجر اسود ہے. حضرت عمر کی حکومت ہے اور حضرت عمر تشریف لاتے ہیں, حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں حجر اسود اے کالے پتھر تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ محمد چوما کرتے تھے, محمد چوما کرتے تھے. نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان, تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ محمد چوما کرتے تھے. وہ یہ کہہ کے جملہ آگے بڑھے, پیچھے سے مولا کائنات آ گئے. علی آئے, علی نے کہا اے حجر اسود تو فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی. بوسا دیا, استلام کیا, آگے بڑھے. اب حضرت عمر کو متصف مولوی تو تھے نہیں کہ بگڑ جاتے, علم کے متلاشی تھے. پلٹ کے آئے, کہا ابو الحسن آپ نے ابھی کیا کہا؟ کہا میں نے تو کہا کہ حجر اسود تو فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی. کہا ابو الحسن یہ پتھر ہے. کہا یہ پتھر ہے. کہا اس کے سامنے حکم ہے اپنے ایمان کی گواہی دو. کہا علی کیا پتھر بھی سنتے ہیں؟ کہا نہیں پتھر نہیں سنتے, یہ سنتا ہے. کہا یہ کیوں سنتا ہے؟ کہا یہ عام پتھر نہیں ہے, یہ پتھروں کا امام امام الحجر ہے. چونکہ یہ پتھروں کا امام ہے اس لیے یہ سنتا ہے. کہا علی یہ فائدہ کیا دیتا ہے نقصان کیا دیتا ہے؟ کہا مولا نے کہا حکم ہے کہ ایمان ریکارڈ کرواؤ, یہ روز محشر فائدہ دے گا, روز محشر نقصان دے گا. کہا علی کیا فائدہ دے گا؟ کہا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ معذر خداوند میں حاضر ہو کر ہر اپنے ایمان کی ریکارڈنگ کروانے والے کو اس کے ایمان کی گواہی خدا کی برگاہ میں دے گا. یہ روز محشر مومن کو فائدہ دے گا, منافق کو نقصان دے گا. یعنی جب پتھروں کے امام کے سامنے جاؤ تو حکم ہے ہاتھ اٹھا کے اپنا ایمان بتاؤ. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا مہدی فاطمہ زمانے کی حجت عالمین کا امام مجلس کی صدارت پہ موجود ہوتے ہیں. تو پھر جب امام کی برگاہ میں آؤ تو اپنا ایمان ہاتھ باندھ کے نہیں ہاتھ کھول کے ریکارڈ کراؤ, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. بس ہزاروں آج وہ شہادت بیان ہونے جا رہی ہے
حکم ہے کہ روزہ شبیر پہ نہ پڑی جائے. اجرکم اللہ کہنے والوں. ایت اللہ مہدی طائب کہتے ہیں کہ روکا گیا کہ عام مجالس میں بھی بیان نہ کرو. کیوں؟ ایسا نہ ہو روزہ خان، ذاکر، خطیب، وائز، مبلغ، مولانا، عالم مصائب اکبر بیان کرے اور کوئی نہ روئے. جب وہ نہ روئے تو زینب کی انگشت تھام کے آنے والی سکینہ پھپھی کا دامن ہلا کے نہ پوچھ لے، پھپھی اماں یہ جو اکبر کے مصائب سن کے نہیں رو رہا، اس نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں تھا. عزادارو، میرے استاد علامہ حسین بکھجاڑا بیان کیا کرتے تھے کہ جب اکبر بستا تھا نا مدینے میں، لوگ دور دراز سے اکبر کی زیارت کو آیا کرتے تھے کیونکہ مصطفیٰ کی شبیہ تھا. اور اکبر جب گھر سے، حسین کے گھر سے مسجد نبوی جاتا تھا نا، چہرے سے نقاب اتار کے جایا کرتا، لوگ صف بنا کے کھڑے ہوتے تھے. جو ہی گھر سے نکلتا نا، اکبر کے چہرے کا نور دیکھ کر لوگ پکار اٹھتے، کہا چہرہ بالکل ایسے ہے جیسے مصطفیٰ کا چہرہ. صحابی پیغمبر کے دور دراز سے سفر کر کے آتے، اکبر کو دیکھتے. اکبر جب چلتا نا، لوگ کہتے اکبر چلتا بھی مصطفیٰ کی طرح ہے. اکبر مسکراتا، یہ جملے سن کے نا، اکبر مسکراتا معمول تھا، اکبر مسکراتا، لوگ کہتے اکبر مسکراتا بھی مصطفیٰ کی طرح ہے. اکبر کہتا شکراً تشکراً، تمہارا شکریہ. لوگ کہتے یہ تو بولتا بھی مصطفیٰ کی طرح. روزانہ لوگ زیارت کرتے اکبر کی. خدا کی قسم، حسین کو بھی بڑا پیار تھا اکبر سے. اکثر سامنے بٹھاتے، دیر تک ٹک ٹکی بھان کے دیکھتے. اکبر پوچھتا بابا کبھی اولاد کو بھی ایسے دیکھا جاتا ہے؟ کہتے اکبر نہیں، اولاد کو نہیں دیکھا جاتا، پر چہرہ مصطفیٰ کو ایسا ہی دیکھا جاتا ہے. اکبر تو نہیں جانتا میں اپنے نانا سے کتنا عشق کرتا ہوں. اکبر میرا نانا چلا گیا، میں خدا سے مانگتا رہا پروردگار مجھے نانا کی شکل والا بیٹا دے دے. اکبر جب تو دنیا میں آیا نا، اکبر میرے نانے کی پیاس تو نہیں بجھی لیکن میرے دل کو ڈھارس ہو گئی. بس عزادارو، پھر ایک منزل ایسی آئی کہ جب اکبر سپر پہنے، سپر ہاتھ میں تھامے، زرہ پہنے، خود سر پہ رکھے، نیزہ تھامے، ایک مرتبہ خیمہ حسین میں داخل ہوا. حسین نے سراپا اکبر کو دیکھا، میرے لال اکبر یہ جنگ کی تیاری؟ کہا بابا جنگ کی تیاری کی ہے مگر تیری اجازت پہ غیر نہیں جاؤں گا. کہا اکبر کیا پھپھی سے مل لیا؟ کہا بابا آپ اجازت دیں گے تو پھپھی کے پاس جاؤں گا. کہا اتنا بتا کیا اماں لیلہ سے ملے ہو؟ کہا ہاں، کل رات اماں لیلہ کی گود میں تھا بابا، اماں لیلہ سے ملاقات ہو گئی. کہا اکبر پہلے جا اپنی پھپھی سے اجازت لے لے. چلا اکبر سیدہ ثانیہ زہرا کے پاس پہنچا اور ایک مرتبہ حسرت سے کہا اماں، اماں کیا تو اپنا اکبر اپنے بھائی پہ قربان نہیں کرے گی؟ آواز آئی اکبر پہلے تیرا صدقہ میدان میں جانا چاہیے نا، انہوں محمد کو پھر تجھے جانا چاہیے. کہا اماں بابا نے رات ترتیب یہی لکھوائی تھی، اجازت ملی، جیسے ملی نہیں عرض کرتا، پر مشکل سے اکبر کو زدار اجازت ملی. آئے سیدھے حسین کے پاس، بابا اجازت؟ ہاں میرے لال اجازت ہے، جا میدان میں. روایت کہتی ہے اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، ایک مرتبہ خیمے کا پلو خود حسین نے اٹھایا، اکبر کا گھوڑا چلا. عزادارو اکبر کے گھوڑے کا چلنا تھا، پیچھے سے آواز آئی اکبر ذرا پلٹ کے آنا. ہائے کس نے یاد کیا؟ اماں رباب نے. عزادارو سیدھا بی بی رباب کے خیمے میں، اکبر کیا اصغر کو نہیں مل کے جائے گا؟ ایک مرتبہ اصغر کو جھولے سے اٹھایا، خشک لبوں پہ بوسا دیا، میرے لال اکبر خدا کے حوالے، بس چلا. عزادارو روایت کہتی ہے کئی مرتبہ اکبر میدان میں نکلا، کئی مرتبہ بلایا گیا،
آخری مرتبہ جب نکلا نا آزادارو، ایک مرتبہ اکبر چلا، اکبر کے کانوں پر کسی کے دوڑنے کی آواز آئی، کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ ہے جو گھوڑے کے ساتھ دوڑا ہے۔ کہا بابا اجازت دینے کے بعد، کہا اکبر تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا، اکبر پھر تجھے پتا چلتا بیتان میں کیسے جوانوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اکبر واپس آیا، بابا سے الوداع کیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے عزادارو چلا، اب رک کے کہا بابا اب نہ روکنا، دشمن بڑا کمینہ ہے، تانے دے گا۔ عزادارو کہا اکبر جا، حسین تجھے نہیں روکتا۔ ابھی چلا نہ تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، اکبر واپس نہ آ، بس مڑ کے دیکھ۔ اکبر نے زینے عقاب سے مڑ کے دیکھا تو منظر کیا تھا؟ بوڑھا سجاد عصا کے سہارے چلتا ہوا در خیمہ پہ کھڑا ہے اور کہہ رہے آ میرے لال اکبر، اپنی تلوار مجھے دے دے، گھوڑا مجھے دے دے، اکبر میں سجاد میدان میں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ آیا، وہاں سینے سے لگایا، کہا مجھے بھول گئے تھے؟ کہا نہیں، میں تیرے قدموں پہ سر رکھ کے اجازت لے کے آیا تھا۔ عزادارو اکبر میدان میں چلے، عزادارو اکبر نے رج پڑا، عزادارو رج پڑا، اکبر پلٹ کر آیا، اکبر پلٹ کے آیا، دعا کرو بوڑھے باپ سے جوان بیٹا کسی ایسی چیز کا تقاضا نہ کرے جو بوڑھا باپ جوان بیٹے کو دے نہ سکے۔ عزادارو اور باپ حسین جیسا، بیٹا اکبر جیسا۔ کہا اکبر مرحبا، تو نے خیبر یاد دلا دیا، تو نے صفین میں حسن کا لڑنا یاد دلا دیا۔ کہا بابا دو گھونٹ پانی مل جاتا، دو گھونٹ پانی مل جاتا، ان کو کوفہ و شام نہ پہنچا دیتا، میں علی کا پوتا نہ تھا۔ کہا آ میرے لال اکبر میرے قریب آ، اکبر کو قریب کیا، چھاتی سے لگایا، اپنی زبان اطہر کو اکبر کے دہن میں دیا، اکبر لے چوس لے، اکبر دو قدم پیچھے ہٹا۔ کہا بابا تیری زبان تو مجھ سے زیادہ، خطبے دے دے کے خشک ہو چکی ہے بابا، تیری زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے بابا۔ کہا اپنی انگشتری اتاری، اکبر کے دہان میں رکھی، اکبر جا میرا بابا علی مشکل کشا تجھے سیراب کرے گا۔ عزادارو اکبر میدان میں چلا، عزادارو اکبر نے جنگ شروع کی، ایک کمینے میں عزادارو منافقت کی، کہا وہ دیکھو حسین کے خیموں کو آگ لگ گئی۔ اب جو اکبر نے مڑ کے دیکھا، ظالم نے پرچھی مار کے توڑ دی۔ عزادارو اب کیا تھا کہ اکبر ہے زین پہ سنبھل نہ سکا، آواز دی بابا میرا سلام۔ عزادارو حسین اٹھے، ایک مرتبہ گرے، عزادارو گھوڑے پہ بیٹھے، عقاب کی طرح لپکا حسین اپنے بیٹے کے لاشے پہ آیا۔ ایک مرتبہ اکبر میں جان رکھنا باقی ہے، اکبر کے سر کو اٹھایا۔ عزادارو ایک مرتبہ اکبر کا ہاتھ ایک سینے پہ آیا، اکبر ہاتھ ہٹا، کہا بابا ظلم کا سامان ہے، اکبر ہاتھ ہٹا۔ اب جو ہاتھ ہٹایا، اکبر یہ کتنا ظالم کمینہ تھا، کہا بابا کہہ رہا تھا آج دیکھوں گا حسین کتنا صبر، حسین کا صبر دیکھوں گا۔ عزادارو ایک مرتبہ اکبر چت لیٹا، حسین نے ایک مرتبہ پرچی میں ہاتھ ڈالا، پھر ملائے آلہ کی طرف دیکھا، کہا دادا اسماعیل ذرا کربلا چلا، دادا اسحاق کربلا چلا، دادا ابراہیم کربلا چلا، اے میرے نانا مصطفیٰ آ میدان کربلا میں ذبح عظیم دیکھ۔ عزادارو روایت کہتی ہے تمام انبیاء کربلا میں آئے، عزادارو ایک مرتبہ حسین نے اکبر کی نگاہوں میں نگاہیں رکھی، ایک مرتبہ برچی کو ہلایا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ عزادارو ایک مرتبہ ابراہیم نے کربلا چھوڑی، اسماعیل چلے، عزادارو مصطفیٰ بھی چلے، عزادارو علی نے بھی کہا یا زارا زارا تو جانے تیرا حسین جانے۔ عزادارو ایک مرتبہ برچی نکلی، اکبر کا کلیجہ نکلا، اکبر کو اٹھایا، قیام کی طرف چلے، آواز آئی زینب او تیرا اکبر، ہائے حسین۔